أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو آپ سب اور ہم سب کے لیے باعث نجات بن سکیں، علم اور بصیرت میں اضافے کا سبب بن سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم ماہ عزا ہے، ماہ غم ہے، اور ان ایام کے اندر امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے مربوط جتنے بھی اہم موضوعات ہیں ان پر گفتگو کریں، تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی جو سعادت مند زندگی ہے اس کو اپنا سکیں اور اس کے ذریعے نجات حاصل کر سکیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے زیارت عاشورہ کے متعلق بعض گفتگو ہوئی تھی، آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر اسی کو تسلسل دینا چاہتے ہیں اور بعض اہم نکات کے جو زیارت عاشورہ کے اندر موجود ہیں ان کو علماء بیان فرمائیں گے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سجاد مرتضوی صاحب کو، اور اس طریقے سے جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں حضرات کو کہ آپ تشریف لائے۔ آغاز مجلس صاحب، ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں پروگرام کا۔ جیسا کہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی حاضر تھے اور اس میں بعض مقدماتی گفتگویں ہماری ہو گئی زیارت عاشورہ کے بارے میں، اور محتوائی تھوڑا سا بیان ہو گیا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ زیارت عاشورہ کے جو کلی اہم نکات اور موضوعات بنتے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر تمرکز کرنا، فوکس کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، وہ بیان کر دیں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے تو ہم پوری زیارت عاشورہ کی شرح تو نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ آؤٹ لائن بیان کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں تاکہ کوئی بھی انسان اگر زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ نکات ہوں، یا کوئی بھی اگر زیارت عاشورہ پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ان آؤٹ لائنز کے اندر جو ہے وہ رہ کر تحقیق جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جی،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایام عزا کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے زیارت عاشورہ کے اوپر گفتگو کی، اور آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زیارت عاشورہ کو نگاہ کریں تو کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں ایک حصہ وہ حصہ ہے کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کو خود ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر پروردگار سے جو ہے وہ دعا طلب کر رہے ہیں، اور ایک وہ حصہ کہ جس میں ہم درخواست کر رہے ہیں پروردگار متعال سے۔ وہ حصہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں، اس میں امام سے ہم تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ اے امام، ہمیں بھی آپ اپنا جیسا بنا دیں، سلم لمن سالمکم، یا پھر جو ہے وہ ہم امام سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو آپ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی آپ پر فدا کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کا پہلو۔ اسی طرح سے امام مہدی کے انصار کے میں شامل ہونے کا جو پہلو ہے، یہ پہلو ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں، اس میں تقرب ہے، پروردگار کے حضور تقرب حاصل کرنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ایک اور پہلو جو ہے وہ توسل کا ہے کہ امام کے ذریعے سے ہم توسل قرار دے رہے ہیں، امام کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تاکہ امام وسیلہ قرار پائے ہمارے درمیان اور پروردگار کے درمیان۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ تکامل کے مرحلے تک جائے تو امام حسین علیہ السلام بہترین وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تکامل کے مراحل کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم جو عنوان ہے اس زیارت میں، وہ براءت کا پہلو ہے۔ ہم امام کے دشمنوں سے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے برات اختیار کر رہے ہیں اس زیارت کے ذریعے سے. تو یہ کچھ کلی عناوین ہیں کہ جس کو ہم زیارت عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم درخواستی پہلو کے جو ہم پروردگار کے حضور دعا کے صورت میں اس زیارت میں ہم مانگ رہے ہیں, ایک پہلو یہ ہے کہ ہم خود اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے جیسے اپنی زندگی کو ان کے جیسے بنانے کے لیے ہم پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے جیسے قرار دے. اب ممکن ہے یہاں پر کسی کو سوال یہ بھی ہو کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی طرح قرار پائے. یہاں مراد یہ کہ ہم اپنی زندگی کو استوار کریں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی طرح, یعنی جس خط کو وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیں. بالکل اسی طرح سے, اور اسی طرح سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ درود و سلام کا ہے. ہم زیارت میں شروع بھی درود و سلام سے کرتے ہیں اور اس زیارت کا اختتام بھی ہم درود و سلام سے کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر, امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب و اعوان پر. یہ درود و سلام اہم ہے کیونکہ اس درود و سلام کے ذریعے سے ہم اپنا رابطہ ایجاد کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اور ایک اہم جو درخواست ہم اپنے پروردگار کے حضور کر رہے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں, آخر میں ہم سجدے کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں جب زیارت پڑھ لیتے ہیں, زیارت کے بعد جو ہے وہ سجدے کی حالت میں شفاعت کو ہم طلب کر رہے ہیں. بہت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان واقعاً اگر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق قرار پائے تو سمجھ لے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے, اور اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو اس شفاعت کے ذریعے سے اعلیٰ علین تک جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے. تو یہ کچھ کلی عناوین ہیں کہ جو زیارت عاشورہ میں ہم
پائے جاتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ کہ اس کے ضمن میں بہت سارے نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ بعض کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا. آ صاحب, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ساختار کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی, یعنی وہ آؤٹ لائنس کے جو زیارت عاشورہ کے اندر ایک اہم ترین نکات جو انہوں نے بیان کیے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں زیارت عاشورہ میں ایک ربط جو ہے وہ مہدویت اور امام زمانہ کے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کہاں موجود ہے اور کیسے ہے, اس پر تھوڑی گفتگو کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اور آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اسی زیارت کے اندر جسے زیارت عاشورہ کہا جاتا ہے, اور عاشور کے روز اور عاشور کے علاوہ بھی ہر روز اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید معصومین کی جانب سے کی گئی ہے اور اس زیارت کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. اسی کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ اور امام مہدی کی حکومت اور امام مہدی کے انتقام لینے کا تذکرہ, سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, کیوں ضرورت تھی کہ امام حسین کی زیارت کے جو عاشور کے دن پڑھی جا رہی ہے یا جو امام حسین سے رابطے کے لیے کربلاء معلی میں یا دیگر مقامات پر امام حسین کو سلام کرنے کے لیے جو زیارت پڑھی جا رہی ہے, اس کے اندر کیوں ہم امام زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ دیگر ائمہ کا بھی تذکرہ ہے لیکن خاص طور پر دو مقامات پر ہم خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا قرار دے. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا علت ہے؟ امام نے اس زیارت کے اندر جو ہمیں تعلیم دی ہے امام زمانہ کا تذکرہ کر کے اس کربلا کو سن 61 ہجری سے نکال کر ایک محدود جغرافیائی جنگ سے نکال کر ایک عالمی تحریک بنا دیا جو آج تک جاری ہے. یعنی امام نے کربلا کو اس زمین سے نکال کر, اس مقام سے نکال کر, اس زمان سے نکال کر یہ بتا دیا کہ کربلا آج بھی جاری ہے اور ایک فرزند حسین ہے جو آئے گا اور کربلا کے وارثوں اور کربلا کے مقتولین اور کربلا کے شہداء کا انتقام لے گا. اور ہم خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک. اے وہ خدا کہ جس نے ہمیں یہ مقام دیا اور ہمیں اہل بیت کی وجہ سے, امام حسین کی وجہ سے ہمیں عزت دی, ہمیں کرامت بخشی, اب ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں زیارت عاشورہ کے اندر امام حسین کو سلام کرنے کے بعد, امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنے کے بعد, اب خداوند متعال سے دست دعا دراز کر کے خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں؟
اَن یرزکنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام منصور کے، جو روایات کے اندر امام زمانہ کو کہا گیا ہے کہ وہ امام جس کی نصرت پروردگار عالم کرے گا، وہ امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرے مقام پر بھی اسی زیارت عاشورہ کے اندر دوبارہ سے امام زمانہ کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو یہ تحریک زندہ ہے، یہ جنگ زندہ ہے، امام حسین کا پیغام ایک ابدی پیغام ہے، ایک زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ دوسرے مقام پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے، وَاسْأَلُ اللَّهَ أَن يُبَلِّغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، مجھے اس مقام محمود پر پہنچا دے جو آپ کے نزدیک، جو پروردگار کے نزدیک آپ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں، أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِي مَا إِمَامٍ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ، وہ امام ظاہر کے جو حق گوئی کے ساتھ محشور ہوں گے، حق گوئی کے ساتھ مبعوث ہوں گے، ان کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ یعنی وہ جنگ کہ جو ایک زمان اور مکان میں ہوئی، اسے نکال کر ایک عالمی جنگ بنا دیا۔ ایک اس کے اندر پہلو یہ بھی موجود ہے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، ہم جو زیارت کر رہے ہیں، ہم جو آنسو بہا رہے ہیں، ہم جو ماتم اور گریہ، ہم جو مجلس کر رہے ہیں، یہ افسوس کے آنسو نہیں ہیں، یہ نا امیدی اور شرمندگی کے آنسو نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مستقبل پر امید ہے۔ ہمیں امید دلائی جا رہی ہے کہ کوئی آئے گا اور امام حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ در حقیقت یہ زیارت، یہ آنسو، یہ رونا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ زاری، یہ سب کچھ امام حسین کے پیغام کو نشر کرنے کا صرف وسیلہ اور ذریعہ ہے۔
بالکل، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے۔ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین ایک موضوع ہے کہ مہدویت کا اور کربلا کا کیا رابطہ ہے آپس میں، اور آپ جتنی بھی مثلا جو ہے وہ احادیث دیکھتے ہیں، زیارات دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس نقطے کو بہت احسن انداز میں آئمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور زیارت عاشورہ کی جو اتنی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی خوبصورتی سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ کس طریقے سے عاشورہ، کربلا اور مہدویت کا درمیان میں ربط ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کر رہا ہے، لیکن نگاہ اس کی مستقبل کے اوپر ہے، اور انسان جو ہے وہ ان جملات کے ذریعے عہد کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ امام کا سپاہی بنوں گا اور ان کا حامی و ناصر بنوں گا۔ بہت شکریہ آغا۔ جیسا کہ اس آؤٹ لائنز جو بیان ہوئی تھی، اس کے اندر ایک اہم ترین جو نقطہ موجود ہے، اور زیارت عاشورہ میں اس کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ ہے دین کے اندر موجود دو اہم مفہوم جس کو ہم تولا و تبرع سے یاد کرتے ہیں۔ چونکہ فروعات دین جب مکتب تشیع کے اندر بچوں کو بھی یاد کروایا جاتا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک تولا ہے اور دوسرا تبرع ہے۔ تو زیارت عاشورہ میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر تولا اور تبرع کی گفتگو جو ہے وہ موجود ہے، اور سکھایا جا رہا ہے اس عقیدے کو۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالیے گا۔
جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم خود تولا و تبرع پر گفتگو کرنا چاہیں، خود ایک تفسیر طلب موضوع ہے، لیکن زیارت عاشورہ میں جس لہن کے ساتھ اور جس انداز میں اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں کو اور دشمنوں کو جو ہے وہ لعن کیا گیا ہے، درحقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ خود ایک قرآنی اصل ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار متعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خوب، پروردگار متعال بھی ان لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ اور اللہ پر جو ہے وہ اللہ کو اذیت کرتے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، خود زیارت عاشورہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لان اور برات کا جو پہلو ہے بہت زیادہ پررنگ نظر آتا ہے۔ ہم شروع جب کرتے ہیں سلام کے بعد، سلام کے بعد آخر میں اور وسط زیارت میں تقریباً جو ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے جو ہے وہ برات اختیار کر رہے ہیں۔ یہ برات کیوں ہے؟ آخر کیوں ہم برات اختیار کرتے ہیں؟ ہم خود زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہو، اس فرد پر کہ جس نے سب سے پہلے شروع کیا اس ظلم کو، اور اس فرد پر بھی کہ جو انتہا میں آخر میں جو ہے وہ اس ظلم کو جاری رکھے گا۔ در حقیقت جب تک ہم براءت اختیار نہیں کریں گے باطل سے اور ان افراد سے کہ جو حق کے راستے کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے، ہم اپنے دین کو درست انداز میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی دین پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم ترین اصل ہے. ہمارے دین کا آغاز ہی لا سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے. اب اس زیارت کے ذریعے سے در حقیقت ہم خود ایک تو برات اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی تقویت بخش رہے ہیں. آج کے دور میں بھی اس جو ہے وہ اصل دین کو جو ہے نا وہ احیاء کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت جو ہے اس دور میں تھے اور آج نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے اگر کلمات کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا کہا. تو امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت ان تمام افکار کو، ان تمام افراد کو، ان تمام اشخاص کو جو ہے وہ نفی کیے کہ جو حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو. تو آج ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو خود زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم، اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ کہ آج کے دشمنوں سے بھی ہم برات اختیار کریں. اور آج کے دشمن ہمارے سامنے کون ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل، اور اسی طرح سے وہ تمام افراد کے جو حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور خود ظلم پر سکوت اختیار کرنا زیارت عاشورہ کے جو ہے وہ عناوین و موضوعات میں سے درس یہی ہے کہ ہم اس حرارت کو جو امام حسین علیہ السلام ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ایمانی حرارت کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ درس لیں.
جی ہاں بالکل، زیارت عاشورہ میں جو ہے وہ واضح طور پہ کلمہ موجود ہے کہ جو ساکت رہے اور راضی رہے وہ بھی ان کے اوپر بھی لعنت اور وہ ان سے معاشر ہو.
اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک حرارت ایجاد ہونی چاہیے، وہ حرارت کے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی. اب اس حرارت کو ہم نے اپنے دلوں میں ایجاد کرنا ہے اور اس حرارت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تقویت بخشنا ہے ہم نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم نے تمسک اختیار کرنا ہے تو اس تمسک کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں جو بھی ظالم ہوگا اس کے سامنے ہم
بالکل. یہ حرارت کی علامت ہی یہ ہے کہ جس کے اندر حرارت موجود ہوتی ہے وہ کبھی آرام سے بیٹھ ہی نہیں پاتا. مثلاً آپ مختلف جو ہے وہ دیکھیں، کسی کے اندر اگر محبت کا جذبہ اتنا زیادہ ہو کسی کی نسبت تو وہ اس کے بارے میں کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا. تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی نسبت اگر مومن کے قلب کے اندر حرارت موجود ہے تو اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میری وہ حرارت ٹھنڈی ہوئی ہے یا ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی اس عمل اور زندگی کو جو ہے وہ مطالعہ کر سکتا ہے. اس میں واضح طور پہ انسان دیکھ لے گا کہ میں کتنا امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کتنا ان کے اہداف کی طرف جب قدم بڑھا رہا ہوں. جی
اس میں ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم درود بھیجتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، اہل بیت علیہ السلام پر اور اصحاب امام حسین پر، حلت بفنائک. اچھا حلت جو ہے نا یہاں پر دیکھیں بہت ایک لطیف نقطہ ہے. یہاں پر حلت کہتے ہیں داخل ہونے کو، جو ہے وہ وارد ہونے کو کہتے ہیں. ہم سلام بھیج رہے ہیں ان اصحاب پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں، دفن ہیں. اچھا حلت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حلت کے لفظ میں معنی میں جو ہے ایک لطیف نقطہ وہ یہ ہے کہ داخل ہونا ہے امام حسین کے ساتھ، یعنی شامل ہونا ہے امام حسین کے ساتھ، لیکن تواضع و انکساری کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر لفظ دخلا یا داخل کو ہم دیکھیں، عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس میں یہ لطافت پائی نہیں جاتی ہے، اس میں انکساری اور تواضع کا معنی نہیں پایا جاتا. تو یہ جو امام حسین کے جو اصحاب جو ہم کہتے ہیں کہ حلت بفنائک، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دفن ہوئے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے اور تواضع و انکساری کے ساتھ، تسلیم کے منزل پر. اور تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے لیے تسلیم کر دینا، خاضع ہو جانا ان کے امر کے سامنے. اور دین کے اساس بھی یہی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے اگر نورانی کلام کو اگر دیکھیں تو امام فرماتے ہیں کہ الدین شجرۃ اصلہا تسلیم و رضا، کہ دین ایک درخت کی مانند ہے، ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کے اساس تسلیم و رضا ہے. اگر ہم تسلیم و رضا کے منزل پر آ جائیں اور اس راستے کو انتخاب کریں تو یقیناً کامیابی کے منزل کی طرف جاتے ہیں. اور اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں آج کے دور میں، تو ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت ہے کہ جو واقعاً جس کا کردار ہمارے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ جو واقعاً تسلیم کے منزل پر ہم اب تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تسلیم کے منزل پر ہو لیکن ان کا کردار ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً اگر امام حسین علیہ السلام کے ان تعلیمات کو جس نے اپنے وجود پر تاریخ کیا اور قائم کیا وہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت ہے کہ واقعاً تسلیم کی منزل پر اور اس طرح سے انہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا. ان کی شہادت سے آپ دیکھیں کہ کس طرح کے نتائج اور حرارت دیکھیں اس ان کی شہادت سے دنیا میں جو حرارت ایجاد ہوئی واقعاً قابل توصیف ہے. ہم بلکہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی درک کر سکتے.
جی ہاں بالکل, بہت شکریہ. یعنی واقعاً اگر ان جملات کو ہم مد نظر رکھیں تو انسان کو یہ بات خود بخود جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ حسینیت کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے یا اپنے کسی علاقے کی امام برگاہ میں جو ہے وہ فقط جو ہے وہ عزاداری تک کفایت کر جائے, بلکہ حسینیت کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہداف حسینی ہیں ان کو زندہ رکھا جائے اور حسینیت کے مقابل میں جو یزیدیت ہے ان کو للکارا جائے, ظلم کے خلاف قیام کیا جائے, ظالموں کو جو ہے وہ اس کے خلاف قیام کیا جائے اور مظلوموں کی جو ہے وہ حمایت کی جائے. یہ ہمیں زیارت عاشورہ کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہیں وہ جملات کے ساتھ جو ہے یہ درس مل رہا ہوتا ہے.
زیارت عاشورہ میں ہی اس کی جانب اشارہ ہے, اللہم لعن آخر العہد منی, اللہم لعن آخر العہد, اس آخری فرد تک کے جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اس پہ لانا. تو یعنی آج تک وہ تسلسل دیا جا رہا ہے,
تسلسل جاری
ہے ایسے ہی بالکل. یعنی ایک ایک جملے میں اگر دقت کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز درس دی جا رہی ہے کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا وہ فقط تاریخی ایک واقعہ نہیں ہے. جیسے مثلا بعض اوقات بعض افراد نے کہا بھی آ کر, اور ہم نے ایک پروگرام میں اس کو جواب بھی دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ ایک 61 ہجری کے اندر جو ہے وہ واقعہ رونما ہو گیا, اب ہماری ذمہ داری فقط جو ہے وہ عزاداری بنتی ہے, یہ حسینیت کا نعرہ لگانا, یہ یزیدیت کا نعرہ لگانا جو ہے یہ کیا ہے, یہ تو ایک سیاسیت اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات جو کی جا رہی ہے. اس کے بہرحال ایک پروگرام مستقل میں ہم نے جواب دیا.
واقعاً قابل غور ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس فکر کو لیا, یعنی جو حماسی پہلو ہے, اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے یا خود اگر ہم ان مفاہیم کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف احساساتی پہلو نہیں ہے, اس میں ہر طرح کے, حتیٰ کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو دیکھیں تو اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہے. اصلاً اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر سیاسی ہے. اور جن لوگوں نے اس سے جو ہے وہ سبق لیا, دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے جن لوگوں نے سبق لیا, اس میں خمینی کی شخصیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ما ہر چہ داریم از آزاداری سید شہدا داریم. یہ جو انقلاب ہمارے سامنے ہے
محرم و سفر کا نتیجہ ہے,
محرم و سفر
کا, یعنی واقعاً یہ, اور زیارت عاشورہ اس کی بہترین دلیل ہے. آپ ہی کے جملوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مطالب باز بیان کیے ہیں. آپ سب میں چاہوں گا کہ آج کا ایک اہم موضوع موجود ہے کہ پوری دنیا میں اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پیش بھی کیا جا رہا ہے لائف سٹائل کے عنوان سے, ہر حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے, ہر ثقافت والا جو ہے وہ اس پر گفتگو کر رہا ہے. زیارت عاشورہ کے اندر ہماری اس لائف سٹائل اور سب کے زندگی کے بارے میں کون سا ایسا درس موجود ہے کہ جس پر توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟
زیارت عاشورہ خود ہمارے ذہنوں میں شاید یہ موجود ہو کہ صرف ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے, صرف رزق اور روزی میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے, صرف مشکلات میں حل کے لیے پڑھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے, روایات بھی موجود ہیں کہ اور علماء کی داستانیں, علماء کے تجربے اس پہ موجود ہے کہ زیارت عاشورہ جتنی مشکلوں کو حل کرتی ہے شاید کوئی اور دعا نہ کرتی ہو, یا کرتی ہو تو بہت جلدی جو ہے وہ زیارت عاشورہ مشکلات کو حل, رزق میں فراوانی کے لیے, مشکلات میں حل کے لیے اور مختلف بلاؤں پریشانیوں کی دوری کے لیے. لیکن یہ صرف مشکلات اور پریشانیوں میں دوری کے لیے ہے یا نہیں, بلکہ ہماری زندگی میں تبدیلی کے لیے بھی کوئی زیارت عاشورہ میں نسخہ موجود ہے یا نہیں؟ زیارت عاشورہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزارنی ہے, اور جب پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزاریں گے, بلکہ محمد اور آل محمد کے ساتھ, کیونکہ سب نور واحد ہیں, اگر پوری زندگی ان کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کی موت بھی ویسی ہوگی کہ جیسے ان کی موت تھی, یعنی اطمینان کے ساتھ, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یعنی وہ اطمینان جو آج سب سے زیادہ قیمتی شے ہے
وہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. وہ زیارت جسے ہم رزق کے لیے ہم روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں اس زیارت عاشورہ میں موجود ہے. اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ امام حسین کے ساتھ. کہاں پہ یہ جملہ ادا کر رہے ہیں ہم؟ سجدے کے اندر. سجدے کا مقام وہ مقام کہ جہاں پہ اشارہ کیا گیا پروردگار سے بندہ سب سے زیادہ نزدیک جس مقام پہ ہوتا ہے وہ سجدے کا مقام ہے. سب سے عزت والی شے سب سے حقیر شے پہ رکھ دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سے کیا پکار رہا ہے؟ اے خدا مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود. اس کے بعد کہہ رہا ہے ثبت لی قدم صدق فی الدنیا والآخرہ. یعنی میری دنیا بھی درست ہو میری آخرت بھی درست ہو. دوسرے مقام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اے خدا مجھے اپنے نزدیک صاحب عزت قرار دے امام حسین کے وسیلے سے دنیا میں بھی. یعنی میری دنیا بھی درست ہو. اگر آخرت درست کرنی ہے تو اس کے لیے دنیا درست کرنی پڑے گی. اور آپ نے
اپنی زندگی کو جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے.
اور مال حسین یہ جملہ دیکھیں, یعنی جہاں پر امام حسین کا قدم ہے اسی نقش قدم پر اپنا قدم رکھنے کا نام ہے حسینی ہونا. یعنی جہاں پر امام حسین کا نقش قدم ہے وہیں پر ہی, نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے, وہیں پر ہی ایک حسینی کا قدم ہونا چاہیے. اگر امام حسین کے اندر اخلاقی صفات موجود تھیں تو ایک حسینی کے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ نے جیسے ذکر کیا کربلا کے اندر حماسہ ملتا ہے, کربلا کے اندر عرفان ملتا ہے, کربلا کے اندر اخلاقیات ملتی ہیں, کربلا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں. ایک شب عاشور کے اندر آپ دیکھیں امام حسین نے کیا کیا ہے, اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں کہ گزرنے والا کہتا ہے جیسے مکھی کے چھتے میں سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے, ایسے اصحاب حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر خدا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین شب عاشور کہہ رہے ہیں انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں, میں تلاوت خدا سے محبت کرتا ہوں, میں استغفار سے کرتا نہیں ہوں, استغفار کرنے والے اور ہیں, میں محبت کرتا ہوں. آج وہ جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, امام حسین نماز سے محبت کرتے ہیں, امام حسین ذکر خدا سے محبت کرتے ہیں, امام حسین تلاوت قرآن سے محبت کرتے ہیں, خود شب عاشور امام کے جملے ہیں. امام حسین نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا شب عاشور. زندگی گزارنے کا طریقہ امام حسین سے, زندگی گزارنے کا طریقہ کربلا سے امام حسین نے تقسیم کر دیا. حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں, جا جا کر بہنوں سے ملاقات کر رہے ہیں, اپنی زوجات سے ملاقات کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں. یہ شب عاشور ہمیں تعلیم دیا امام حسین نے. امام حسین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, تلواروں کو سیکل کیا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو, چاہے وہ تمہارا اندرونی دشمن ہو, چاہے وہ تمہارا بیرونی دشمن ہو, چاہے وہ جہاد اکبر ہو, چاہے وہ جہاد اصغر ہو, دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو. امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. یعنی شب عاشور کے اندر ہمیں مکمل طرز زندگی سکھایا امام حسین نے.
نہیں, بہت ایک اہم نقطہ ہے یہ. یعنی ہم جیسا کہ آپ کو یعنی ابھی میں نے بیان بھی کیا ہے, آپ پوری دنیا کے اندر آپ مطالعہ کریں تو یہ چیزیں فراوان ہیں کہ ہر کوئی لائف سٹائل کے اوپر ہے کہ کیسا ہونا چاہیے, اور ایسی زندگی گزارنے کے در پہ ہے جس زندگی کے اندر اطمینان اور سکون پایا جاتا ہو. جیسا کہ آغا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اگر زندگی میں اطمینان اور سکون چاہیے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا, چونکہ وہ خود بھی پوری زندگی مطمئن تھے اور خدا نے بھی جو ہے ان کو اطمینان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ, اور پھر ذکر کے اندر جو ہے وہ اطمینان رکھا ہے خود امام حسین
کا. ہم مجالس میں جو جاتے ہیں, خود یہ جو تمام مجالس ہیں یہ درسگاہیں ہیں. خوب یہ زندگی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے ایک درس کا ہے کہ جہاں سے جا کر ہم سبق سیکھ سکتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کوئی زندگی کے اندر مختلف اہم نکات ڈھونڈتا ہے, وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیارت عاشورہ میں بڑی تاکید کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے عرض کیا کہ اطمینان چاہیے ہوتا ہے, یا مثلا رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر, اور ہم وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی قرار دے دے اور ہماری موت کو ان جیسی موت جو ہے وہ قرار دے دے. تو یہ نکات واقعاً قابل دقت ہیں، قابل مطالعہ ہیں، اور اس سے تمام وہ اصول ہم استخراج کر سکتے ہیں کہ جو ایک سعادت والی زندگی جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عاشورہ کے اندر نہ فقط فی الآخرہ ہے بلکہ فی الدنیا بھی ہے، اور یہ اس بات کے اوپر تاکید کرتی ہے، اس شبہے و اس اعتراض یا اس سوال کا جواب دے رہی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دین فقط آخرت کے لیے ہے نا،
صرف ثواب کے لیے،
صرف فقط ثواب کے لیے نا، دین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی شمار ہوتا ہے آگے. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور بہت اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ ناظرین جو ہیں وہ ان نکات پر توجہ رکھتے بھی ہیں اور مزید توجہ رکھیں گے بھی. اگر اس طریقے سے ہم ہر دعا، ہر زیارت کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کر دیں، ان کی قراءت شروع کر دیں، تو واقعاً انسان جو ہے ایک ایسی زندگی پا لے گا کہ اگر وہ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس کے اطمینان میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا. اگر وہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، تو وہ مصیبت کبھی بھی نہ تو اس کے ایمان کو کم کر سکے گی، نہ اس کے سکون کو برباد کر سکے گی. انسان جو ہے وہ اپنی سعادت والی زندگی تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے زیارت عاشورہ کے اوپر اور باقی دعاؤں اور باقی زیارات کو بھی اسی طریقے سے مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان شاء الله از همه شما جوانان عزیز با دلهای پاکتون احساسات پرشورتون قبول کنه، ما را هم به برکت تفضل به شما مورد تفضل قرار بده. حقیقت قضیه همینه، تفضل الهی نسبت به جوانها به خاطر دل پاکشون، به خاطر احساسات صادقانشون، به خاطر ایمان زلالشون تفضل ویژه است. این رو بدونید، قدر این موهبت و این نعمت را که خدای متعال برای جوانان مؤمن معین کرده بدونید. ما هم انشاءالله از گوشه سفره تفضل الهی به شما بهرمند بشیم و استفاده کنیم. پروردگارا، آرمانها و آرزوهای بزرگ انقلاب اسلامی رو برای این نسل جوان محقق بفرما. پروردگارا، تفضلات خودت و نگاه رحیمانه و متفضلانه خودت رو بر این ملت به خصوص بر این جوانها از اونها باز مگیر. پروردگار روز به روز بر نصرت اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی بیفزا. پروردگار دلهای ما را که پر از امید به توست، از این نور امید فارغ و خاموش مفرما. پروردگار به محمد و آل محمد تو را سوگند میدیم. شهدای عزیز ما را با پیغمبر و اولادش و شهدای کربلا محشور کن. پروردگارا ما را هم به اونها ملحق بفرما. پروردگارا به عدم قابلیت ما برای استجابت این دعاها نظر مفرما. به لطف و رحمت و تفضل خودت نظر بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد کید و مکر دشمن رو از این ملت دور کن. ملت ما را بر دشمنان سوگند خورده و خبیث پیروز بفرما. پروردگارا همچنانی که در این 40 سال همه قدمهای ما رو در این راه استوار قرار دادی، باز هم قدمهای ما رو استوارتر و مستحکمتر در این راه قرار بده. پروردگارا فرج ولیت و حجتت رو نزدیک ببرم. پروردگارا چشمهای ما رو چشمهای جوانان ما رو به رؤیت اون بزرگوار روشن بفرما. پروردگار با محمد آل محمد ما را متمسک به قرآن قرار بده، متمسک به اهل بیت قرار بده، مجاهد راه خودت قرار بده، صادق در گفتار و رفتار قرار بده. پروردگار را با محمد آل محمد ما را به سربازی اسلام و سربازی این انقلاب قبول بفرما. زندگی ما و مرگ ما را در این راه قرار بده. پروردگار ما را بیامرز، گناهان ما را بیامرز، گذشتگان ما را بیامرز، پدر و مادر ما را از ما راضی بفرما. پروردگار با محمد آل محمد امام بزرگوار را با اولیاءت محشور کن. پروردگار امام بزرگوار را که گشاینده این راه نورانی و پربرکت است با انبیا و اولیاء محشور کن. پروردگار شهدای عزیز ما را روز به روز در کشورمون، در میان ملتمون، در دلهای ما، در زندگی ما بر عزتشان بیفزا. خانواده شهدا رو روز به روز عزیزتر و سربلندتر بفرما. مجاهدین راه خدا در هر نقطه‌ای از دنیا که هستند مشمول لطف و رحمت و تفضل و خودت قرار بده. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، هم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور الولایہ ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کی مناسبت سے نہضت امام حسین علیہ السلام میں موجود مختلف دروس جو پائے جاتے ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے اندر جو مختلف پوشیدہ پہلو ہیں، مختلف اسرار ہیں، مختلف جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ مربوط مطالب ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کی طرف بہت ہی کم توجہ رہی ہے، وہ ہے کربلا کا عرفانی پہلو. انسانی زندگی کے اندر بندگی کا بہت بڑا کردار ہے. حتیٰ بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر بندگی موجود ہو، اور یہی عرفان کی ایک اہم سیڑھی ہے کہ جس پر انسان اگر چل جاتا ہے تو عرفان کی جو بلندیاں ہیں ان کو سر کر لیتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا نوید مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور ایک اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آغا صاحب، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ایک اہم موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے عرفانی پہلو کون سے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہو. چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس موضوع اور اس عنوان کو کھولا جائے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کربلا کے عرفانی پہلو، اس سے مراد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین انه خیر ناصر و معین. واقعاً کربلا ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو جس رخ سے دیکھا جائے اس رخ سے کربلا کے اندر پیغام موجود ہے. بعض جگہوں پر شاید روایات میں بھی یہ مطلب آیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو اس کے ساتھ کسی حد تک تشبیہ بھی دوں. اگر کربلا کو انسان سمجھنا چاہے تو شاید یہ تشبیہ کسی حد تک راہ گشا ہے کہ کربلا کو انسان تشبیہ دے قرآن کے ساتھ، کہ جس طریقے سے قرآن مجید ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے بارے میں جس رخ سے انسان وارد ہوتا ہے اس رخ سے کچھ نہ کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے کربلا بھی ہے کہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان جس رخ سے اس حقیقت کی طرف وارد ہوتا ہے اس رخ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو بہرحال کربلا کے جو مختلف رخ ہیں, مختلف پہلو ہیں, ان مختلف پہلوؤں میں سے, ان مختلف زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ کربلا پر ایک عرفانی نگاہ ڈالی جائے. اچھا, اس عرفانی نگاہ سے مراد کیا ہے, مقصود کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر میں ان تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو مقصد یہ ہے کہ کربلا کو اس دید اور اس نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے جس دید اور نگاہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا. کہ جیسے کوفے کے اس ظلم کے دربار میں جب ابن زیاد نے مختلف جملات کہے, مختلف کلمات کہے, تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا کہ کربلا میں خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا, تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا کے اندر حسن و جمال و زیبائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو کربلا کا جو عرفانی رخ ہے, عرفانی پہلو ہے, یعنی یہ دید, اس دید کے ساتھ, اس نگاہ کے ساتھ ہم لوگ کربلا کو دیکھیں,
یعنی مصیبتیں بھی وہاں پہ زیبا نظر آ رہی ہیں.
بے شک بے شک. اور جیسے مختلف دنیا کے اندر وقائع ہوتے ہیں, مختلف واقعات ہوتے ہیں, ان پر ہم مختلف طریقوں سے نگاہ ڈالتے ہیں نا, تو خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ تعلیمات دی ہیں. انشاءاللہ میں آگے چل کر شاید اشارہ بھی کروں کہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے یہ قرآن کی منطق ہے, خداوند متعال نے اس طریقے سے تعلیم دیا ہے, یہ قرآنی مفاہیم ہے کہ جن قرآنی مفاہیم کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس طریقے سے فرمایا ہے. کہ اس کے بعد جو جملہ وہیں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا ہؤلاء قوم کتب علیہم القتال فبرزوا الی مضاجعہم, کہ یہ جو کربلا کے اندر تم نے مختلف لوگوں کو دیکھا, مختلف کرداروں کو دیکھا, یہ حقیقت میں وہ مرد ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب علیہم القتال, ان پر خداوند متعال نے لکھ دیا تھا, قرار تھا خداوند متعال کی جانب سے کہ ان لوگوں نے قتال کرنا ہے, راہ الہی میں اپنی جان دینی ہے. فبرزوا الی مضاجعہم, یہ لوگ خود چل کے اپنی مقتل گاہ کی طرف گئے ہیں. کہ یہ دید ہے, اس نگاہ کے ساتھ ہم کربلا کو دیکھیں. یعنی عام طور پر ہم کربلا کو صرف اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ واقعاً کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی بے وفائی نظر آتی ہے, جہاں پر لوگوں کا ظلم و ستم نظر آتا ہے, جہاں پر لوگوں کی مکاری نظر آتی ہے, جہاں پر جھوٹ نظر آتا ہے, جہاں پر تہمت نظر آتی ہے, جہاں پر خدا کی بندگی سے باہر نکلنا نظر آتا ہے, جہاں پر غداری نظر آتی ہے, بے وفائی نظر آتی ہے. خوب, کربلا کا یہ ایک چہرہ ہے, لیکن کربلا کا اس کے مقابلے میں ایک اور چہرہ ہے
جو اس سے زیادہ اہم ہے,
جو اس سے زیادہ اہم ہے, اور عام طور پر ہم اس چہرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہاں پر اس رخ کی طرف اشارہ کر کے اس نقطے کو بیان کیا کہ کربلا کو اس نگاہ کے ساتھ بھی دیکھو. کہ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت ملا بعد میں تو میں عرض کروں گا کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو منطق ہے در حقیقت یہ وہی قرآن کی منطق ہے, کہ قرآن مجید نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے کہ آپ مختلف وقائع کو دیکھیں اسی نگاہ کے ساتھ دیکھیں.
وہی کے گھرانے میں پلنے والے ہیں تو حتماً جو ہے وہ قرآن ہر سیرت ہر عمل کے اندر ان کا نظر آتا ہے.
دروازے جامعیت بیان کی جا رہی ہے اس کربلا کی.
جی بالکل, شکریہ. موضوع تقریباً جو ہے وہ واضح ہو گیا, یعنی ہم یہاں پر کربلا کے عرفانی جو پہلو ہیں اس قسم کے جس میں ہمیں زیبائی نظر آ رہی ہے اور خدا جو ہے کربلا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس کی طرف جو ہے وہ گفتگو کریں گے ضرور انشاءاللہ. اس میں اگر کوئی نقطہ رہتا ہے تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف چلیں.
ہاں, اس میں میں چاہوں گا کہ اس نقطے کو قرآن مجید کے ساتھ بھی استناد کروں, اگر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں اس کو بیان کروں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جو تقریباً 50 نمبر آیت ہے، 49, 50 اور 51، ان آیات کے اندر خداوند متعال نے اسی نگاہ کو بیان کیا ہے کہ مومن کی نگاہ مشکلات، مصیبتیں، وقائع، ان کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے. قرآن مجید کی جو 49 نمبر آیت ہے وہاں پر خداوند متعال نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو وہاں پر مختلف منافقین نے مختلف نفاق کی وجہ سے مختلف چالیں چلی دی. ان میں سے ایک منافق بنی سلمہ نامی قبیلے کا رئیس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بہانے بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چل سکتا، اگر میں وہاں پر گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، کہ البتہ وہاں پر نہایت گھٹیا قسم کا عذر پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے اس کی اس نگاہ کو نقل کیا ہے، وہ پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنِ لِي وَلَا تَفِتْنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اذن دیں کہ ہم لوگ نہ چلیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. قرآن بیان کرتا ہے الا فی الفتنت سقطوا، پیغمبر کے حکم سے تخلف کرنا، پیچھے ہٹنا، یہ خود فتنے میں پڑنا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اچھا، یہ اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ جب مسلمان وہاں سے آتے ہیں، ان منافقین کی ذہنیت کو قرآن بیان کرتے کرتے بیان کرتا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی اچھائی تک پہنچتے ہیں، حسنہ ان تک پہنچتی ہے، نیکی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو ان منافقین کو برا لگتا ہے. اگر مومنین کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے یہ سے جانتے تھے اسی طریقے سے ہونے والا ہے. بعد والی آیت میں ان تصب کا حسنۃ تسؤہم و ان تصب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون. اس کے بعد قرآن مجید جو ان کی اس سوچ کو جواب دیتا ہے، یہ وہی جواب ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا. منافق کہتا ہے کہ دیکھو جیسے مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچ گئے، ہم لوگ دیکھیں کس طریقے سے بچ گئے. یہاں پر قرآن مجید جو نقل کرتا ہے، پیغمبر اکرم کو خداوند متعال تعلیم کر رہا ہے کہ اس سوچ کے مقابلے میں آپ یہ کہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی مسلمانوں کبھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں، مصطفیٰ آپ ان کو کہیں کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا.
وہی ہوتا ہے جو خدا ہمیں،
بالکل
مومن کی دید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہی ہوتا ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. کہ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا ہا اولائی قوم کتب علیہم القتال فبرزوا الی مزاجہم، کہ عیناً اسی جملے کے اعتبار سے الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور دوسرا رخ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ یہ دوسرا جواب ہے بقول مرحوم علامہ طباطبائی کے تفسیر المیزان میں، کہ یہ جو بعد والی آیت ہے یہ اسی رخ کو بیان کر رہی ہے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ کبھی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، کبھی یہاں پر پھنس جاتے ہو، کبھی یہاں پر پھنس جاتے ہو، اے مصطفیٰ تم ان کو کہو کہ مومنین ہمیشہ حسنہ میں ہوتے ہیں،
ہر حالت میں حسنہ میں،
ہر حالت میں حسنہ ہے. اگر کسی کو مار دیتا ہے غازی بن جاتا ہے تو یہ بھی حسنہ ہے، اگر وہاں پر شہید ہو جاتا ہے تو یہ بھی حسنہ ہے، یہ بھی جمال ہے، یہ بھی زیبائی ہے.
مصیبت میں مبتلا ہے تب بھی حسنہ میں ہے،
بالکل،
اور اگر آسائش میں ہے تب بھی حسنہ میں ہے.
کہ یہ عیناً یہ آیت اسی جملے کی سند ہے، مار آئی تو الا جمیلا ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین. اچھا، یہ جو حسن اور جمال ہے اس کا راز بھی خود بندگی کے اندر چھپا ہوا ہے، کہ کہ یہ کیسے حسن نظر آ رہا ہے، یہ کیسے جمال نظر آ رہا ہے، یہ کیسے زیبائی نظر آ رہی ہے، تو اس کا راز بھی بندے کی بندگی کے اندر چھپا ہوا
جاتا ہے۔ بالکل ایسے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم جب عرفانی پہلو کو بیان کر رہے ہیں تو بعض چیزیں جملات جو ادا ہوئے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ ہوا، جیسے خدا نے چاہا تو یہ ہوا، تو اس سے میرے خیال میں جبر تو لازم نہیں آتا۔ ہمارے مومنین جو ہیں اس نقطے کی طرف تو ہیں متوجہ ہیں اور متوجہ رہیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ جب کی فکر سے جو ہے وہ پاک ہے، اور یہاں پر جو ہم ایک نقطہ جس پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ خدا کی اس توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ جو توحید افعالی سے مربوط ہے کہ خدا ہی مؤثر ہے اس کے اندر، لیکن وہ تمام اسباب کے ساتھ کہ جو اسباب خداوند متعال نے جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہیں۔ میں تھوڑا معذرت چاہوں گا، اس میں چاہا تھا کہ اشارہ کر دوں تاکہ کوئی غلط استفادہ نہ کر سکے اس میں آ کے۔ جی بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آغا صاحب نے عنوان کو واضح کیا کہ کربلا کے عرفانی پہلو سے کیا مراد ہے، اور اس میں یہ نقطہ سامنے آیا کہ مومن جو ہے وہ جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کو زیبا دیکھتا ہے، چونکہ وہ فعل خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خود خدا کا بلکہ وہ جو ہے وہ دید الہی ہوتی ہے۔ آ کر پھر آ کر انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا آ کر کہ یہ جو پہلو ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ جو اس کا زاویہ نگاہ ہے، یہ اس کی بندگی کے اندر چھپا ہے۔ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی وہ زمینہ ہے، وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر یہ معرفت کاشت ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس بندگی کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں کہ اس بندگی سے مراد کیا ہے، اور اس بندگی کے اندر آیا درجات موجود ہیں یا اس ایک ہی درجہ رکھتی ہے یہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت نقطے تک بحث پہنچی ہے، اور اسی چونکہ کربلا کے عظیم مصیبت اور بلا کے جلووں میں سے ایک بندگی ہے جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا، تو مقدماتی گفتگو اس کے ذمن میں ہونی چاہیے کہ بندگی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ بندگی اور عبودیت کو سمجھنے کے لیے جو ایک اساسی عنصر ہے جس سے یہ بندگی تشکیل پاتی ہے، تحقق پاتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ملکیت کا عنصر ہے۔ یعنی یہ بندگی تب تحقق پاتی ہے، عبودیت تب تحقق پاتی ہے جب ایک فرد کسی کی ملکیت میں قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ملکیت کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ملکیت کیا ہے یہاں پر، تو اس کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ ملکیت کی دو معنی ہیں، ایک ملکیت حقیقی ہے اور ایک ملکیت غیر حقیقی ہے۔ ملکیت غیر حقیقی کی مثال خود ہمارے انسانی اجتماعی معاشرے کے اندر ہے، کہ کیونکہ وکلاء کے درمیان جو اعتبارات ہوتے ہیں، جو قراردادیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ملکیت ہے کہ جب انسان کسی چیز کو خرید کرتا ہے کسی چیز کے عوض میں، تو یہاں پر وکلاء کے درمیان یہ ملکیت کا اعتبار سامنے آتا ہے،
یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ
ہاں اگر اس نے یہ چیز خرید کی تو وہ اس میں اب تصرف کا حق رکھتا ہے، یہ جو تصرف کا حق رکھتا ہے یعنی یہ اس کی ملکیت ہے اب اسی کی وجہ سے، اور یہ اجتماعی اعتبارات میں ایک ملکیت اس نوعیت کی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ملکیت ہے ملکیت حقیقی، لیکن میں اس ملکیت حقیقی کو واضح کرنے سے پہلے خود اس ملکیت غیر حقیقی کو اور واضح کروں گا تاکہ وہ زیادہ عنصر واضح ہو۔ وہ یہ کہ جو ملکیت غیر حقیقی ہے، اگر آپ اس کے خصائص کی طرف نظر کریں تو سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی مضیق ہے، بہت ہی تنگ دائرہ ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے اسی غیر حقیقی ملکیت کی صورت میں، تو اس کا جو تصرف ہے اپنے اس مملوک کے اندر وہ محدود قسم کا تصرف ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ کہ قابل زوال بھی ہے، قابل انتقال بھی ہے، یعنی یہی ملکیت زائل بھی ہو سکتی ہے۔ کب؟ جب یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو اس کی دارائی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اب وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ منتقل ہوتی ہے ورثہ کی طرف۔ اسی طرح مثلا قابل انتقال ہے، یعنی اسی اجتماعی نظام کے اندر انسان ایک اور معاملہ انجام دیتا ہے، وہ جو چیز جس کا یہ مالک تھا وہ منتقل کر دیتا ہے ایک اور شخص کی طرف، تو یہاں ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ اگر آپ خصائص دیکھیں تو ملکیت غیر حقیقی کا دائرہ اور جو اس کی خاصیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ملکیت ملکیت حقیقی ہے۔ ملکیت حقیقی یعنی اعتباری نہیں ہے، یعنی ایک امر تکوینی ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ خداوند متعال اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی اس عالم کے جتنے موجودات ہیں ان کے درمیان۔ جب ان مخلوقات کو ہم خدا کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی مملوک الہی ہے، خدا کی ملکیت میں آتی ہے.
اور ہم ہر نماز میں کہتے بھی ہیں کہ مالک یوم الدین، وہاں ملکیت سامنے آتی ہے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مال خدا ہے،
مالک. اس طرح بہت ساری قرآن کی آیات کی اگر آپ نگاہ کریں کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اس طرح اور بہت ساری آیات اس بات کی طرف ناظر ہیں کہ جو اس زمین اور آسمان کے اندر، اس عالم کے اندر جو بھی چیز ہے، ان تمام موجودات کو قرآن مجید خدا کی ملکیت بیان کر رہا ہے کہ یہ ملک الہی ہے. اچھا، یہ جو ملک الہی ہے، یہاں پر ایک جو ملکیت حقیقی کا یہاں پر ایک جو مہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ملک الہی ہیں، اور کس اعتبار سے یہ ملک الہی ہیں. یہاں پر چونکہ خدا متعال خالق ہے ان تمام موجودات کا، اور یہ جتنے موجودات ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کا اپنے وجود کے اندر، اپنے امور میں سے کسی بھی ایک امر میں کوئی استقلال نہیں ہے، جس کو ہم اپنی علمی انداز میں کہتے ہیں فقر محض. یعنی یہ جتنے موجودات ہیں یہ اپنی پوری ذات میں صرف نیاز مندی رکھتے ہیں، صرف فقر رکھتے ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ان کا وجود سراپا احتیاج ہے، سراپا محتاج ہے. کس کی نسبت؟ ذات الہی کی نسبت. خوب، جب ایک موجود ایسا ہے، اس کی خاصیت ایسی ہے، تو یقیناً یہ مملوک خداوند متعال کہلائے گا، اور ایک ایسی ملکیت کہلائے گی جو کبھی قابل زوال نہیں ہے. درست. خوب، یہ ایک تفاوت. اب جب یہ ملکیت حقیقی جب واضح ہو جاتی ہے، تو یہاں ہم نے جو کہا تھا کہ بندگی کا جو اساسی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد کسی اور کی ملکیت میں قرار پائے. اب اس موجودات کو جب ہم خدا کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مملوک الہی ہیں، اور وہ بھی ملکیت حقیقی کی معنی میں، تو یہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ تکویناً پوری کائنات، تمام کے تمام موجودات عبد محض الہی ہیں. یعنی یہ تمام کے تمام موجودات مطیع الہی ہیں. تکوین کے اعتبار سے نافرمانی ان کے سرشت میں نہیں ہے، ان کے وجود میں نہیں ہے. تبھی آپ اگر آیات طرف نگاہ کریں، میں نمونے کے طور پہ ایک آیت کا ہم یہاں ملاحظہ کرتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. یہ اس تکوین کی طرف ناظر ہے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں، یہ ذات الہی کے لیے ہے، اور یہ تمام کے تمام مطیع فرمان بردار ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے اس وجود تکوینی کے اعتبار سے. تو لہٰذا بندگی، یہاں سے وہ جو دو کلی قسم ہے بندگی کے، وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. یہ جو ملکیت حقیقی اس موجودات کے لیے بندگی کی معنی ہمیں دے رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام موجودات مملوک الہی ہیں، اور بندے محض الہی ہیں، یہ بندگی تکوینی ہے. اس کے مقابلے میں جو بندگی ہے وہ بندگی سلوکی ہے. یعنی کیا؟ یعنی بندگی تکوینی ٹھیک ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے ہر موجود، مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، تمام کے تمام موجودات یکساں عبد الہی ہیں.
چونکہ مملوک الہی ہیں، لہذا وہ عبد الہی شمار
عبد الہی. لیکن جب اس انسان کو یا دیگر موجودات، ان سے قطع نظر ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، کہ جب اس انسان کو خداوند متعال اس صعود نزولی میں جب اس عالم میں نازل کرتا ہے، تو بہت سارے تعینات آ جاتے ہیں، بہت ساری دل وابستگیاں آ جاتی ہیں، حجابات آ جاتے ہیں، حجابات، بہت سارے نورانی حجابات ہیں جو خدا متعال خود قرار دیتا ہے، اور پھر کچھ ظلمانی حجابات ہیں جو انسان خود فراہم کرتا ہے، جیسے گناہ ہیں اور بہت ساری چیزیں. انسان اپنی اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے جو ایک حقیقت فقری ہے انسان کی، کہ یہ اپنی ذات میں
جو اس کی محتاج ذات کو تشکیل دے رہی ہے، اس کو بھول جاتا ہے.
تو یہاں پر جس طرح یہ بندگی تکوینی ہے، اس کے مقابلے میں خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ انسان اس عالم کے اندر بندگی سلوکی یعنی ارادی، اپنے ارادے اور اپنے عمل میں بھی عبد الہی بنے،
خود میرے پاس چل کے آئے.
جی، یعنی کیا بندگی سلوکی؟ یعنی بندگی سلوکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی اصل حقیقت ہے، اس کا ظہور ہو اس کے ارادے اور عمل میں، یعنی اس عالم کے اندر اس کے ارادے اور عمل میں اسی بندگی کا ظہور حاصل ہو. میں چونکہ ٹائم کم ہے، میں فقط اس نقطۂ اساسی کی طرف لے کے جاؤں اس بحث کو، کہ حدیث عنوان بصری میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف، چونکہ تفصیلی حدیث ہے، لیکن اس مطلب کی طرف جب امام سے سوال ہوا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے، تو جو امام نے یہاں پر جملات ارشاد فرمائے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقت عبودیت اسی ملکیت سے وابستہ ہے، یعنی اس بندے کا مملوک الہی ہونا، یعنی اپنے لیے کسی بھی چیز کو ملکیت تصور نہ کرنا، سراپا استقلال اس ذات کا ہے، خود فقر محض اس ذات کی نسبت. لذا یہاں پر امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ما حقیقت العبودیہ، قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں امام نے حقیقت عبودیت میں بیان کی، کہ ان میں سے ایک چیز کہ ان لا یر العبد لنفسه فیما خوله الله الیہ ملکا لان العبد لا یکون لهم ملک یرون المال مال اللہ، اور دو اور نقطے بھی ہیں کہ اسی یہی نقطہ جو ہم نے تشریح کی اسی نقطے سے واضح ہے کہ یعنی عبد اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو اپنی ملکیت کا تصور نہ، کسی بھی چیز کو اپنے لیے ملک تصور نہ کرے،
یعنی جو تکوین میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تو جب وہ سلوک کے اندر آئے گا تب بھی وہ اسی کا احساس کرے.
یہاں پر جیسے ارباب معرفت اور اہل دل بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی یہ جو فقر ذاتی ہے یہ فقط ذات کے اعتبار سے انسان خود کو محتاج تصور نہیں کر رہا، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال،
افعال سب چیز،
اور خدا کی توحید ذاتی افعالی اور صفاتی بھی یہیں سے سامنے آتی ہے کہ جس طرح تکوینی مراحل میں ایسا ہے تشریحی مراتب میں بھی ایسا ہی ہے. تو لہٰذا عبودیت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اور سراپا محتاج ذات الہی کی طرف، اور یہ مملوک ہے اس کا، مالک حقیقی وہ ذات ہے. اور یہ نقطہ بہت اساسی ہے جس کا آگے ہمارے بحث سے وابستہ بھی ہے،
وابستہ بھی ہوگا. بالکل آگے بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ مطالب جو ہیں بیان کیا. واقعا بندگی کا تعلق، یعنی ہر انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے کہ ہم مملوک ہیں، ہم کسی کی ملکیت میں ہیں، تو ہمارا مالک کوئی اور ہے، اور وہ ملکیت بھی ایسی ہے کہ جو ختم بھی ہونے والی نہیں ہے، تو یہ احساس انسان میں واقعاً پیدا ہو جاتا ہے کہ پس میں عبد ہوں اس کا. اکثر بحث ہماری جو ہے وہ بندگی کے اوپر شروع ہوئی ہے. آ کے معنی تقریباً واضح ہو گیا کہ بندگی سے کیا مراد ہے، عبد کسے کہیں گے، تو اس اعتبار سے جو ہے مطلب واضح ہو جائے گا. ابھی آ کر جو مطلب اگلا بنتا ہے اور سوال کیا جائے اس کے بارے میں، وہ ہے راز بندگی کے بارے میں جو سوال کیا جائے کہ راز بندگی کیا ہے، بندگی کس طرف لے کر جاتی ہے انسان کو.
بالکل، یہ جو آغا نے وضاحت بھی کی، نہایت خوبصورت وضاحت کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا میں جملہ کہوں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بحث کو آگے لے کر جائیں. تو یہ جو ہم کربلا کا عرفانی رخ بھی بیان کر رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ بندگی بھی جیسا کہ آپ نے سنا بھی صحیح اور خوبصورت طریقے سے آغا نے بیان کیا کہ ایک تو تکوینی طور پر بندگی ہے کہ ہر کوئی بندہ حق ہے، ہر کوئی خدا کی طرف جا رہا ہے، تمام موجودات الیہ تصیر الامور، پورے کے پورے امور اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک رخ ہے. دوسرا، جو خداوند متعال نے انسان کو ایک خاص شرافت عنایت فرمائی ہے، ایک خاص کرامت عنایت فرمائی ہے، اس کرامت کے اعتبار سے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تکوینی بندگی ہے، اس بندگی کو آپ ارادی اور اختیاری طریقے سے اپنے وجود کے اندر ظاہر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان اپنے اس اصل مقصود تک پہنچ سکے. کہ انسان کا اصل مقصود کیا ہے؟ انسان کا اصل مقصود وہی قرب الہی ہے. کہ یہ بندگی کا احساس اور حقیقت بندگی اگر انسان اپنے وجود کے اندر ظاہر کرے، اپنے اندر اس کو بالکل واضح طریقے سے ظاہر کرے اور بندگی کو اپنے پورے وجود پر نافذ کر دے، تو انسان اس قرب الہی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے. کہ انشاءاللہ قرب الہی کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے آنے والے جلسوں میں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ بحث کو تھوڑا سا اس نظری پہلو سے نکال کر عملی طور پر کربلا کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی پیش کر تاکہ ملموس ہو جائے. کربلا کے اندر جہاں پر ہمیں بہت سارے کردار نظر آتے ہیں، ان کرداروں میں سے ایک کردار ایک بندے کا ہے کہ ظاہر میں بھی وہ غلام ہے اور بندہ ہے، کہ میری مراد حضرت جون ہے. یہ کربلا کا ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو برحال یہ حضرت ابو ذر کے غلام ہے. حضرت ابو ذر کے بعد امام حسن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور کربلا میں جتنے بھی سفر ہیں ان تمام منازل کو سید الشہداء کے ساتھ ساتھ طے کرتے ہیں. اور یہ بھی میں بریکٹ میں یہاں پر جملہ کہہ دوں، شاید کربلا کی تاریخ میں شہداء کربلا میں معمر ترین شخصیت حضرت جون کی،
سب سے زیادہ عمر ان کی،
90 سال سے زیادہ عمر ہے ہمارے معاشرے کے اندر حضرت حبیب ابن مظاہر کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی بہرحال بڑی عمر کے تھے, لیکن حضرت جون ان سے بھی بڑے ہیں عمر میں, 90 سال سے زیادہ عمر ہے. یہ بندہ یہاں پر جو امام حسن کے ساتھ بھی رہ چکا ہے, امام حسین کے ساتھ بھی رہا ہے, ابو ذر جیسے صحابی رسول کے ساتھ بھی رہ چکا ہے, تو اس کو پتا ہے کہ زندگی کا کیا ہدف ہے, زندگی سے کیا مراد ہے, کیسے ہونی چاہیے. یہ بندہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر اس بندگی سلوکی کو نافذ کرنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بندگی کا معراج کربلا ہے. اور یہی سبب ہے کہ کربلا میں جب آخری وقت میں سید الشہداء نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ زندگی آل محمد کی خدمت میں گزار چکا ہے, سید الشہداء وہاں پر کہتے ہیں کہ جون میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, تو نے جو ابھی تک میری خدمت کی ہے, میرے بھائی کی خدمت کی ہے, تو ابو ذر کے ساتھ رہا ہے, تمہاری یہ خدمات کافی ہیں, تم چلے جاؤ. اب یہاں پر وہ بندہ کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بابصیر حضرت ابو ذر کے ساتھ رہا, امام حسن کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, اور ایک طرف سے دیکھ رہا ہے کہ کربلا یعنی معراج عبودیت, معراج بندگی, یہ کیسے اپنے آپ کو محروم کرے,
یعنی کربلا پر عرفانی نگاہ رکھے ہوئے وہ کیسے چھوڑ سکتا,
کیسے چھوڑ سکتا ہے. اور یہاں پر یہ جو مقاتل میں بعض جملات نقل ہوئے, بعض لوگ ان کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں, لیکن حضرت جون کے انہی جملات کو اسی عرفانی نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. یہ جو جب سید الشہداء نے کہا نا کہ تم چلے جاؤ, تو اس نے محسوس کیا کہ شاید میں محروم ہو جاؤں, تو یہاں پر جون وہ جملات کہتے ہیں کہ مولا میں کیسے چلا جاؤں, آیا مجھے اب کربلا سے اس لیے نکال رہے ہیں کہ مثلا ان نسبی لئیم, اور اسی طریقے سے و ان فی بدنی مثلا لنتین, میرا جو بدن ہے اس سے ظاہری طور پر بدبو آ رہی ہے, اور جو مثلا میرا جو ظاہری طور پر نسب ہے, خاندان ہے, وہ اتنا بڑا نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جون وہاں پر یہ جملات کہتے ہیں کہ مثلا میں اسود ہوں, میں کالا ہوں, کیا آپ مجھے اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرت ابو ذر سے رہا, امام حسن سے رہا, امام حسین سے رہا, اس کو پتا ہے کہ حسین ابن علی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, حسین ابن علی ظاہری رنگ کو نہیں دیکھتے, حسین ابن علی ظاہری طور پر نسب کو نہیں دیکھتے, حسین ابن علی ظاہری بو یا بدبو کو نہیں دیکھتے, لیکن یہ جملات ان پر اس طریقے سے عرفانی نگاہ اگر ڈالی جائے تو گویا کہ جون جانتے تھے کہ اس بحر رحمت کے اندر کس طریقے سے تلاطم لایا جائے. جون جانتا تھا کہ کس طریقے سے میں اس بحر رحمت میں تلاطم لے کر آؤں اور میں بھی خود اس سعادت سے فیضیاب ہو جاؤں. اور یہی وہ تاریخی منظر ہے کہ جب حضرت جون کو اجازت دے دیتے ہیں سید الشہداء, کے بہت پیارے جملات ہیں, میں چاہوں گا کہ ان جملات کو بیان کروں. یہ جو جون نے جملات کہتے ہیں, ان ریحی لنتن و ان حسبی للئیم و ان لونی لاسود, کہتے ہیں کہ جب حضرت جون شہید ہو گئے اور حسین ابن علی حضرت جون کے لاشے پر آئے, مقاتل نے عجیب تعبیرات لکھی ہیں, یعنی جون کے ساتھ حسین ابن علی کا وہی معاملہ تھا جو حضرت علی اکبر کے لاشے پر تھا. یہ مقاتل نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت علی اکبر کے لاشے پر حسین ابن علی آئے تھے, وضع قدہ علی قدہ, عیناً یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام جون کی نسبت سے دیتے. اور یہ جو جون نے تین نکات بیان کیے تھے نا, جب حسین ابن علی جون کے لاشے پر آتے ہیں تو یہ جملات کہتے ہیں, اللہم بیز وجہ, اس نے جو کہا تھا وَإِنَّ لَوْنِي لَأَسْوَدْ, میرا رنگ کالا ہے, حسین ابن علی وہاں پر کہتے ہیں اللہم بیز وجہ, خدایا سے نورانی بنا. اور یہ جو کہا تھا اِنَّ رِيحِ لَنَتِن, میرے بدن سے ظاہراً مناسب خوشبو نہیں آ رہی, بدبو آ رہی ہے, یہاں پر حسین ابن علی نے کہا تھا وطیب ریح, خدایا اس کے وجود کے اندر خوشبو بھر دے. اور یہ جو کہا تھا وَإِنَّ حَسَبِي لَلَئِيم, میرا ظاہری طور پر خاندان اچھا نہیں ہے, تو یہاں پر حسین ابن علی کہتے ہیں وَحْشُرْهُ مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَرِّفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, اوج بندگی، اور وہاں پر وہ جو خاندانی طور پر بیان کر رہا تھا کہ میرا خاندان اتنا مناسب نہیں ہے، حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ وہ عرف بینہ و بین محمد و آل محمد، خدایا اس کا خاندان ایسا بنا دے کہ اس کو جوڑ دے محمد و آل محمد کے ساتھ.
یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ یہ وہی منیت کی منزل ہے جس پہ جناب سلمان تھے.
یہ وہی سلمان و منا اہل البیت کی وضاحت ہے کہ یہ یہاں پر ان جملات پر، ان وقائع پر اگر اس دید کے ساتھ انسان نگاہ کرے تو جگہ جگہ پر انسان کو کربلا میں عرفان نظر آتا ہے، بندے کی بندگی کا معراج نظر آتا ہے،
اور قرب الہی کا جو ایک سفر بنا شروع ہوا تھا، یہ سفر آپ یوں کہہ لیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو نظر آتا ہے. بالکل آپ کے بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کربلا کے عرفانی پہلو کا موضوع ہم نے شروع کیا، آج اس سلسلے کی پہلی نشست تھی کہ انشاءاللہ بعض نشستیں اس کے اوپر ہوں گی. بہت ہی خوبصورت مطالب ہیں اس کے اندر، اور ایسے مطالب ہیں کہ جو معمولاً نہ تو ہماری مجالس میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے نوحوں کے اندر ان کے جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے، اور نہ ہی کبھی محفلوں میں بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ مطالب انتہائی ناب ہیں کہ انشاءاللہ آپ غور سے اس کو سنیں گے، اور پھر ہم سب اور آپ سب مل کر ان مطالب کی روشنی میں اپنی زندگی کو عرفانی بنائیں گے، کربلائی بنائیں گے، اور سعادت مند ہوں گے انشاءاللہ. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سے بابا سکینہ وہ نوحہ لکھنے والی مگر وہ نیند کو ترسی ہے سینہ لکھنے والی ہے
سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سکینہ
سے کس طرح
لپٹے ہوئے تھے عصر عاشورا در خیمہ سے پھر جو دیکھتے تھے عصر عاشورا گلا بابا کا خنجر سے وہ کٹتا لکھنے والی ہے
سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے
تمہارے نوچے میرے گوہر رسن بستا کیا ملو پھرایا ہے مجھے درد ردا چھینی جلایا کیسے کرتا لکھنے والی جب عشق اپنی یاد آئی ہے چچا کی یاد پھر یہ یاد اپنے ساتھ لائی ہے وہ انگلی پھیر کر مٹی پہ ساقا لکھنے والی ہے
سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے
وہ معصوم تشنگی کی پیاس لکھے گی ستم کے باب میں جب پیاس لکھ کر آب لکھے گی وہ اس عنوان میں اسرار کو پیاسا لکھنے والی ہے
سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے
یہ غم قید ستم کا محو گریا لکھ دیا یا سے سکینہ کے مصائب کا جو نوحہ لکھ دیا یا سے وہ معصوم اسے مقبول پرسا لکھنے والی ہے
سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سکینہ